السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ تَعَالَى لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج کے جمعے کا جو موضوع ہے وہ ہمارے سابقہ جمعے کے موضوع کے تسلسل میں ہی انشاءاللہ چند گزارشات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گی. پچھلے جمعے کو اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے مسئلہ فلسطین کے تجزیے کے حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ اس وقت مشرق وسطی میں جو بھی صورتحال ہے اور ایک ظلم و ستم کی انتہا خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے وہ جو کیفیت ہے اور ایک تاریخ ظلم کی اور ذاتی کی جو وہ رقم کر رہا، تو بہرحال یہ ہے کہ اس اسٹیج پر جو مرکزی کردار ہے وہ یہود کا ہے. اور آج کی انسانی دنیا کا جو بھی ماحول ہے اس کے بگاڑنے میں، اور جو بھی تہذیب ہے اس کے اندر جو بھی فساد ہمیں نظر آتا ہے، اس میں اصل جو کردار ہے وہ اسرائیل اور ان یہودیوں کا ہے. اور پچھلی دفعہ ہم نے ان یہود کے کچھ جرائم کا تذکرہ وہ کیا تھا تاکہ ہم اپنے اصل دشمن کو جو ہے وہ پہچان سکیں. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 جو پچھلی دفعہ بھی اس کی تلاوت کی گئی تھی، آج بھی میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو اصل دشمن ہیں ان کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے. فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور یقیناً تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی میں اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کو کہ جو یہود ہیں اور وہ کہ جو کہ مشرک، یعنی شدید دشمنی اور بدترین دشمن اہل اسلام کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ رہنمائی فرما دی کہ وہ دو گروہ ہیں، یہود اور مشرکین. اور اس وقت کا جو بھی منظر نامہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی دو گروہ ہیں کہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اور دین اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے. ایک اسرائیل ہے یہود، اور دوسرا یہ ہندوستان مشرک ہنود. یہ یہود اور ہنود ہی کا اصل میں گٹھ جوڑ ہے. اور وہاں فلسطین میں اسرائیل جو نقشہ اپنا قائم کرنا چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کے قیام کے حوالے سے، اور یہ ظلم اور ستم جاری ہے ارض فلسطین پر. اب ایک منظر کشی اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں، وہ تو یعنی برسہ برس سے یہ کیفیت ہے کہ جو کہ جاری ہے، وہی یہود کے طرز عمل پر یہ ہنود ہیں، یہ ہندوستان ہے کہ جو کہ وہی منظر نامہ یہاں پر بھی مقبوضہ کشمیر میں وہ قائم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے حوالے سے کہ جیسا کہ بھی ابھی واقعہ بھی ہوا ہے جس کے تبصرے آپ سن بھی رہے ہیں، کس طرح سے ایک آگ وہاں پر لگی ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہے اور فوراً ہی توپوں کا رخ وہ پاکستان کی طرف کر دیا گیا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی امریکہ کے 9/11 ہی کی طرح یہ ایک ڈرامہ ہے کہ جو کہ ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر میں وہ رچائے ہے, اور اس کی یہ مستقل یہود کی طرح وہ عادت ہے کہ جو ہمیشہ سے جب وہ رہی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصل دشمنوں کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے کہ جس کی طرف رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہماری کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے خاص طور پر یہود اور مسئلہ فلسطین کے تجزیے کے ذیل میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ یہ جو یہود ہیں ان کے اندر نسلی تفاخر, اس کا ایک مرض, اور اس کے شواہد ہم نے پچھلی دفعہ انہی کی جو کتاب ہے تالمود اس کی کچھ کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ کس طرح سے ایک نسلی تفاخر ہے کہ جو کہ ان کے اندر موجود ہے. وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جینٹائلز گویمز, یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ یہودی ہیں کہ جو کہ اصل ہیں اور چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں, منتخب چنیدہ بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہیتے ہیں, اور باقی جو غیر یہودی ہیں وہ گویمز ہیں, جینٹائلز ہیں, وہ بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں, جانوروں کی مانند ہیں, جیسا چاہیں ہم ان کے ساتھ سلوک کریں. تو اس کے مظاہر تالمود انہی کی کتاب سے کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر جو بگاڑ آیا وہ بھی بات پچھلی دفعہ پچھلی نشست میں سامنے آئی کہ کس طرح سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو الوہیت میں شامل کیا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. پھر عملی طور پر علماء اور صوفیاء ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا, جس چیز کو ان کے علماء اور صوفیاء حلال جانتے تھے قرار دیتے تھے تو اس کو حلال یہ جان لیتے تھے, جس شے کو ان کے علماء اور صوفیاء حرام قرار دیتے تھے تو اس کو حرام جانتے تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لیا تھا. پھر یہ ہے کہ عقیدے میں بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے اللہ نے بلایا اور پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, اور اس طرح سے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا. تو یہ کچھ عقائد میں جو بھی بگاڑ ہیں اور جو نسلی تفاخر ہے, یہ باتیں پچھلی دفعہ آ گئیں, صرف تذکیر یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں کہ جو کہ دہرا رہا ہوں. اور پھر اسی کے تسلسل میں پھر ان کے کچھ جرائم, ٹوٹل چار جرائم ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہمارے سامنے آئے تھے, صرف ذہنوں میں اس کو تازہ کر لیجئے. پہلا جرم کہ جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور 12 قبائل میں سے 70 سرداروں کو چن کر اور یہ توبہ کے لیے لے کے گئے کوہ طور پر کہ اللہ سے یہ توبہ کریں, معافی مانگیں. لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک نرالا تقاضا کر دیا کہ جب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے موسیٰ, جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھیں, اللہ ہمارے سامنے نہ آ جائے. تو یہ جرم ہے کہ جو کہ کیا, توبہ کے بجائے ایک تخریبی کاروائی ہے کہ جو کہ کیا. پھر انہوں نے قتال سے گریز کیا, یہ دوسرا جرم ہم نے پڑھا تھا, یعنی سورہ مائدہ میں جس کا تذکرہ آتا ہے کہ اتنی چہیتی قوم معجزات کے ساتھ یہ فرعون کی چنگل سے آزادی دلائی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, صحرا سینا میں آئے ہیں اور من و سلوا اترا ہے اور 12 چشمے پھوٹ نکالے گئے اور تپتا و ریگستان ان پر بادلوں کا سایہ ہوا. اب ایک تقاضا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ بھئی ارض فلسطین تمہارے آبا اجداد کی زمین ہے, اس پر مشرک قوم قابض ہے, تم اندر داخل ہو جاؤ اور اس پر حملہ کرو, گارنٹیڈ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہے جو کہ لکھ دی گئی, لیکن تمہیں جو ہے یہ کام کرنا ہے دین کے غلبے. تو بزدلی دکھائی اور کورا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کر, ہم یہیں بیٹھے, ساتھ نہیں دیا. تو یہ قتال فی سبیل اللہ سے گریز بھی یہ ان کا ایک جرم تھا کہ جو پچھلی دفعہ سامنے آیا. پھر یہ ہے کہ تیسرا ان کا ایک جرم ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے, اس میں جو ہے وہ تحریف کر دیا کرتے تھے, اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر چوتھا جرم یہ آیا کہ یہ ہیلا سازی کرتے تھے, اللہ کے حکم میں ہیلا کرتے تھے, یعنی بظاہر تو وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن پوری اسپرٹ اور روح کو مس کر دیا کرتے تھے. اور اس ذیل میں اصحاب صفت کا واقعہ ہے سورہ اعراف میں جو تفصیل سے آتا ہے, وہ پچھلی دفعہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. تو یہ چار جرائم تھے کہ جو پچھلی دفعہ گفتگو میں ہمارے سامنے آ چکے تھے. اب مزید کچھ جرائم ہیں کہ جو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ان جرائم کا جو اظہار ان کی شخصیت سے وہ ہوا, اس کی جو وجہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان کی, اور وہ ہے اصل میں یہود کی جو قساوت قلبی ہے, یعنی ان کا جو دلوں کا سخت ہو جانا ہے یہ اصل میں وجہ ہے, اور اس کے پھر یہ مظاہر ہیں ان بڑے بڑے جرائم کے جو کہ ان سے جو ہے وہ صادر ہو. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ قساوت قلبی ہے, دلوں کا جو ہے وہ سخت ہو جانا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا پرستی. یہ دنیا میں اتنے ڈوبے, اتنے یہ دنیا پرست ہوئے کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. اور یہ کتنے سخت ہو گئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کے جو آج میں نے اس کے آغاز میں تلاوت بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے, فرمایا کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد ان کے دل ہیں کہ جو کہ سخت ہو گئے. فہیہ کل ہجارہ, جیسے کہ پتھروں کی سختی ہوتی ہے, پتھروں کی طرح ان کے دل سخت ہو گئے. بلکہ آگے ارشاد ہوا او اشد قسوا, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل ہیں کہ جو کہ سخت ہو گئے. اور مزید اس بات کی وضاحت ہے کہ جو اللہ نے فرمائی کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ دل ان کے سخت ہو گئے, فرمائے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس لیے کہ بلا شبہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں چٹانے کہ اپنی مضبوطی کے باوجود وہ شک ہو جاتی. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان سے پانی بہ نکلتا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر تو ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل ہیں کہ جو کہ وہ کٹھور ہو گئے, وہ سخت دل ہو گئے. اور یہی وہ قساوت قلبی ہے کہ جس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جانوروں کی مانند یہ ارض فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے, لیکن اصل شے یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ جاننے کی بھی ضرورت ہے, اور یہی وہ اویئرنیس ہے کہ جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اعضاء اور اقارب کو یہ کیفیت, خاص طور پر اس قضیہ فلسطین کے حوالے سے یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے ہر پلیٹ فارم پر, کہ واقعتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آنکھیں جو ہے وہ کھولنی چاہیے ان یہود کے جرائم کے حوالے سے. اب آئیے ذرا ان کے مزید کچھ جرائم, چار جرائم تو پچھلی دفعہ ہم نے سمجھ لیے تھے, پانچواں ان کا جرم کہ جس کی طرف رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے, اور وہ ہے اللہ کی آیات کا انکار. اللہ نے یعنی کئی ہزار انبیاء ہیں کہ جو کہ بھیجے, اور اپنی ہدایات ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل پر یعنی وقتاً فوقتاً وہ نازل کرتے ہیں. یعنی زبور نازل ہوئی, تورات اور انجیل, یہ بڑی مقدس کتابیں ہیں کہ جو ان کی طرف نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں ان کی یہ روش ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, بے شک یہ جو یہود ہیں یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات. اب یہاں انکار سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کبھی بھی یہود نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے تورات کو, ہم نہیں مانتے زبور, کبھی یہ زبان سے انکار نہیں کیا کتابوں, بلکہ یہ انکار کی جو کیفیت ان کے اندر آئی وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کفر عملی. یعنی کفر کی بھی دو اقسام ہیں, ایک کفر قولی ہے, کفر عملی. جس طرح سے آج ہم اہل القرآن ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, کبھی بھی زبان سے قرآن کا انکار نہیں کرتے کہ میں نہیں مانتا قرآن, بحیثیت مسلمان کبھی بھی ہم اس زبان سے انکار نہیں کرتے. لیکن آج جو ہم انکاری ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں؟ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے. لہذا یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے مانا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے تورات اور زبور, لیکن اپنے عمل سے جو ہے وہ جھٹلایا. یہ کفر عملی ہے کہ جس کا یہ شکار ہوئے, اور یہ ان کا پانچواں جرم. پھر اس سے آگے بڑھے چھٹا جرم کہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی جو شریعت ہے, اللہ کی جو کتاب ہے, اس کو تو یہ کرتے تھے پس منظر میں ڈالتے تھے, صرف نظر کرتے تھے, چھپاتے تھے, کتمان حق کرتے تھے, اور لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے تھے, بیوقوف بناتے تھے, اور فتویٰ فروشی کرتے تھے, اپنے من پسند فتوے لکھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے, حالانکہ وہ اللہ کے احکامات نہیں ہوتے تھے. تو یہ دھول جھونکنا آنکھوں میں لوگوں کی اور فتویٰ فروشی کرنا, یہ اس اصل میں ان کا چھٹا جرم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے فتوے ہیں کہ جو کہ جاری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو من مانے فیصلے کر کے اور منسوب کر کے اللہ کی طرف وہ فتویٰ فروشی کرتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، لیشترو بہ ثمنا قلیلا، کہ تاکہ اس فتویٰ فروشی کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو یہ بیچ ڈالیں اور اس کے عوض چند دنیاوی مال و اسباب ہیں، کچھ جو ہے وہ پیسے ہیں کہ جو کہ حاصل کر لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے یہ فتویٰ فروشی کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کمائی کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ان کا چھٹا جرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور یہ فتویٰ فروشی کا معاملہ اور اللہ کی طرف یہ جھوٹ ہے کہ جو کہ منسوب کرنا۔ پھر مزید آگے بڑھیں، ان کا جو ساتواں جرم قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے یہود کا، وہ یہ کہ یہ یعنی غیر یہودیوں کو تو یہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہی تھے، لیکن ان بدبختوں نے اپنے وقت کے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی جان کے دشمن ہوئے اور کئی انبیاء کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور یہ ناحق انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انسانیت تو ان کے نزدیک وہ بھیڑ بکری اور جانور وہ ٹھہرے، اور یہ ہے کہ انسانیت کی جو بھی معراج انبیاء رسول ہوا کرتے ہیں، ان کے جان کے یہ دشمن ہوئے اور کئی انبیاء کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور صرف انبیاء نہیں بلکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی یہ قتل کر دیا کرتے تھے کہ جو لوگوں کے درمیان عدل کا حکم دیتے تھے، جو عدل کے نفاذ کی جو بھی کوشش کرتا تھا، عدل کی بات کہتا تھا، انصاف کی بات کہتا تھا، اس کو بھی یہ ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے، اس کو بھی جان کے در پہ ہو جایا کرتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس اے نبی آپ انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب، یعنی یہ بڑا موکنگ ہے، تنزیہ انداز ہے، بشارت تو اچھی باتوں کی دی جاتی، لیکن اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دیجیے۔ اب اس کے بعد آٹھواں جرم ان کا آتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 تا 71 میں، یہ بیجا سوالات یعنی فضول باتیں ہیں کہ جو کہ اپنے وقت کے جو رسول تھے موسیٰ علیہ السلام ان سے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک ان کو حکم دیا، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ گائیں ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ آپ بھی قرآن مجید میں جب مطالعہ کرتے ہیں ان آیات کا تو وہ واقعہ پورا ذہن میں ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی کوئی بھی گائیں پکڑو اور اسے ذبح کر دو۔ اب کیونکہ یہ گائیں کی جو محبت تھی ان کے اندر رچی بسی تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں کٹ حجتیاں کرنی شروع کی، اور پے در پے سوالات، فضول سوالات وہ کر کر کے اسی گائیں کو مخصوص کرا لیا اپنے لیے ذبح کرنے کے حوالے سے، کہ جن کی تقدیس ان کے دلوں میں پیوست ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کئی سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہمیں وہ گائیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اس گائے تک پہنچ نہیں پا رہے کہ وہ گائے کیسی ہے کہ جو کہ اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، ذرا آپ اس کی طرف رہنمائی کیجئے، اس کا رنگ کیسا ہے اور وہ کہاں پائی جاتی ہے۔ اور یہ کثرت سوالات، یہی اصل میں بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پچھلی امتیں اپنے رسولوں اور انبیاء سے کثرت سوالات اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے جو وہ ہلاک کر دی۔ لہذا یہ ہے کہ دین اسلام میں جو بیجا سوالات ہیں کہ جن کا تعلق عمل سے نہیں، تو ایسے سوالات کو دین اسلام میں پروموٹ نہیں کیا گیا، ہاں ایسے سوالات کہ جس کا تعلق عمل سے ہوتا لہذا اس کو پروموٹ کیا گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ الا انہا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا، اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ کوئی علمی سوال نہیں کیا، کوئی بیجا سوال نہیں کیا، اللہ کے رسول وہ فتنہ کہاں سے نکلے گا، وہ کیسا ہوگا، وہ کن کے ہاتھوں سے نکلے گا، یہ سارے علمی سوالات، پریکٹیکل سوال کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے، آپ صادق المصدوق ہیں، آپ نے کہہ دیا فتنہ برپا ہوگا، وہ ہو کے رہے، اب ہمارے لیے عملی طور پر مفید یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس فتنے سے ہم نکلیں گے کیسے. تو آپ نے پھر رہنمائی فرمایا کہ قال کتاب اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی یہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے پھر پیجا سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے اور اپنے لیے ہلاکت کا یہ سامان کیا، تو یہ ان کا آٹھواں جرم تھا فضول سوالات کا. پھر ان کا نواں جرم ہے کہ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر یہ ناشکری کی انہوں نے، یعنی یہ تپتے ہوئے صحرا میں جب آئے ہیں تو ان پر پکا پکایا کھانا اللہ نے نازل کیا کہ تاکہ ان کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، من اور سلوا ہے کہ جو کہ نازل کیا. لہٰذا سلوا یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ وہ اترتے تھے اور آسانی سے یہ شکار کر کے اور ان کو کھاتے تھے، اور من جو ہے یہ شبنم کے قطرے ہوتے تھے جو سوکھ کر مٹھاس ان کے اندر پیدا ہو جاتے. تو لہٰذا یہ پکا پکایا کھانا ہے کہ جو کہ ان کے لیے نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے بے صبری دکھائی اور اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا کہ بھئی ہم تو ایک ہی کھانا کھا کے جو ہے وہ تھک گئے، اب اللہ تعالیٰ سے تقاضا ہے ہمارا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ 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 چیزیں ہیں کہ جو کہ مانگے، پوری ایک طویل فہرست ہے کہ بھی ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں گندم چاہیے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کہ انہوں نے وہ مانگنی شروع کی. یہ پورا واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں. پھر ان کا جو دسواں جرم ہے وہ ہے دھوکہ اور خیانت. اور یہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہود کے اندر یہ دھوکہ اور خیانت یہ عام عادتوں میں سے ایک ان کی عادت. اور اس حوالے سے جو رہنمائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو اپنی ایمانداری جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایمان والے ہیں، صرف تمہارے رسول ہی کو تو نہیں مانا، بقیہ تمام انبیاء کو ہم ماننے والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں یہ یہود ایک دوسرے سے ملتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تو یہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے تھے کہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں یعنی جتاتے ہو یا بتاتے ہو کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں جو ہے وہ خصوصاً سکھائیں، اور اگر تم ان باتوں کو آگاہ کرو گے مسلمانوں کو تو وہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف حجت جو ہے وہ بنا کے پیش کریں. اب اس واقعے کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ جب یہ یہود مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے تو کسی کی زبان سے یہ نکل جایا کرتا تھا کہ بھئی جو تمہارے رسول ہیں اور جو نشانیاں تم ہمیں بتا رہے ہو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری کتابوں میں پہلے سے یہ نشانیاں موجود ہیں، یہ کسی کے منہ سے نکل جاتا تھا مسلمانوں کے سامنے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر جب یہ الگ ہوتے تھے مسلمانوں سے تو ڈانٹتے تھے اس شخص کو، اپنے ساتھی کو، کہ بھئی یہ کیا بات کہتی تم، اور تم نے تو وہ حقیقت بیان کر دی کہ جس کو یہ مسلمان اللہ کے حضور دلیل بنا کے تمہارے خلاف پیش کر سکے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ایسی باتیں نہ جتاؤ ان کو مسلمان. تو لہٰذا یہ دھوکہ دہی یعنی سامنے کچھ ہیں اور پیچھے جو ہے وہ کچھ ہیں، یہ ان کی عام عادتوں میں سے ایک عادت. پھر ان کا گیارہواں جرم وہ یہ کہ یہ عہد شکنی کرنے والے تھے، اللہ سے عہد کرتے تھے اور اس کو توڑ دیتے تھے، اور یہی وہ روش ہے عہد شکنی کی کہ جو کہ آج تک یہ اس جرم میں جو ہے وہ ملوث، یعنی حماس سے جو ہے وہ یعنی معاہدہ کر رہے ہیں جنگ بندی کا، اور یہ ہے کہ یعنی پر امن طور پر وہ قیدیوں کے ایکسچینج ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے، اور فوراً جو ہے وہ پھر معاہدے کی خلاف ورزی، اور کس طرح سے ظلم کی انتہا ہے کہ جو کہ دوبارہ سے وہ جاری ہے کہ جو کہ اس نے کی. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی عہد شکنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ان یہود سے پختہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, اور یہ حسن سلوک اس کا دائرہ وسیع کرو گے قرابت داروں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے بھلی بات کرو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں پر انہوں نے معاہدہ کیا, پختہ وعدہ کیا, لیکن اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم, سوائے چند ایک کے تم میں سے اکثریت نے معاہدے کی خلاف ورزی, ان احکامات کا جو ہے وہ پاس نہیں کیا اور معاہدات کو جو ہے وہ توڑا. وانتم مورزون, اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. تو یہ ان کا جو ہے وہ گیارہواں جرم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. پھر ان کا بارہواں جرم, یہ سورہ مائدہ کی دو آیات ہیں 78 اور 79. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ان کے اوپر عائد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت امت مسلمہ, کیونکہ یہ امت محمدیہ سے پہلے امت کے درجے پہ وہ فائز تھی اور ان کی ذمہ داری تھی فرض کے درجے پر کہ یہ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن منکر کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کی بری خصلتوں میں سے ایک بہت بری خصلت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس فریضے سے جو ہے وہ پہلو تہی برت, اور جس کے نتیجے میں ان کے وقت کے جو بھی انبیاء ہیں ان کی زبانوں سے ان کے خلاف لعنت ہے کہ جو کی گئی. یعنی جو بھی انبیاء ہوتے ہیں تو وہ تو رحمت ہوتے ہیں انسانیت کے لیے, لیکن جب فرائض سے پہلو تہی برتی جاتی اور اذیتیں ہیں کہ جو کہ دی جاتی ہیں انبیاء کو, تو پھر انہی انبیاء کی زبان مبارک سے قوموں کے لیے بدعائیں بھی ہیں کہ جو کہ نکلتی, لعنتیں بھی ہیں کہ جو کہ پڑتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت کی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے. کس کی زبان سے؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا کی زبانوں سے. یعنی باقاعدہ کوٹیشنز ہیں زبور کی کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر جو ہے وہ لعنتیں ہیں کہ جو کہ پڑی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اور مزید ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, اس لیے کہ یہ برائی سے جو ہے وہ نہیں روکتے تھے کہ جو جس میں یہ مبتلا تھا, یہ نہیں یعنی منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے. لبیسا ما کانوا یفعلون, اور یقیناً بہت برا ہے کہ جو کہ یہ فیل کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. لہٰذا ان کا یہ بارہواں جرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی جو ہے وہ پہلو دہی برتتے تھے. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً ان کا یہ 13واں جرم بھی ہے کہ جو کہ بیان ہوا کہ یہ یہود جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو یہ بیجا مطالبات ہیں کہ جو کہ ان کے سامنے رکھتے تھے. یعنی انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں یہ بات آتی ہے کہ نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب میں سے کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کتاب نازل کیجیے. یہ کیا ٹکڑوں میں کتابیں نازل ہو رہی ہیں وحی کی صورت میں, جیسے موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لے کر آئے ویسے آپ بھی کتاب لا کے دکھا دیں پھر ہم آپ کو مانیں. پھر ان کا سورہ بقرہ میں ایک مطالبہ آیا کہ لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیا, کہ بھئی اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا, یہ درمیان میں رسول کیوں بھیج دیا, اور یا کوئی معجزہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیا جائے. لہٰذا یہ گستاخیاں ہیں کہ جو کہ ان کی طرف سے کہ جو کہ آئی ہیں. بہرحال ٹائم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ واقعتاً یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے اصل دشمن ہیں وہ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے. پچھلے جمعے سے یہ تسلسل سے باتیں آ رہی ہیں, کچھ مزید جرائم ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ انہوں نے جو بڑے بڑے جرائم کیے ہیں, وہ بھی کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً ان باتوں کو سمجھ کر اور دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور خاص طور پر ارض فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے خصوصی جو ہے وہ فضل فرمائے, رحم فرمائے, ان کو اپنی رحمت میں جو ہے وہ ڈھانپ لے, اور ہمارے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ فرمائے، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔